أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ويوم نبعث من كل امة شهيدا, اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں ایک گواہ کو. ثم لا يؤذن للذين كفروا, پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکے, کوئی موقع نہیں ہوگا. ولا هم يستعتبون, اور نہ ہی ان سے یہ فرمائش ہوگی کہ وہ اللہ کو راضی کریں, توبہ کریں, اس کے لیے بھی موقع ان کا نہیں ہوگا. یہ قیامت کے دن ہر امت میں گواہ کو کھڑا کرنے کی بات اس سے پہلے سورہ نساء میں آ چکی ہے. اسی رکوع کے اختتام پر پھر اسی موضوع کی ایک آیت آئے گی, یعنی محاسبہ اخروی سے پہلے جب سب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے, ہر امت پر, ہر قوم پر ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا, اور جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا وہ رسول اس قوم پر گواہ ہوں گے, اور وہ گواہی دیں گے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے, اور وہ گواہی قوم کے اور امت کے خلاف جائے گی. اس لیے کہ گواہی یہ ہوگی کہ پروردگار جو پیغام, جو کلام تیرا, جو ہدایات آئی تھی وہ من عن پہنچا دی اور حق ادا کر دیا, پہنچانے کا اور حجت کا, اتمام حجت کر دی. اب یہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اب قطع عذر ہو جائے گا. اب تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا, ہم تک بات پہنچی نہیں تھی, ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد ٹھیک طریقے سے حساب ہوگا. تو یہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ موقع آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر ظالموں کو نظر آئے گا اپنا انجام, لیکن اس وقت نہ عذر پیش کرنے کا کوئی موقع ہوگا اور نہ وہ توبہ کرنے کے لیے ان کو موقع دیا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ, اور پھر جب یہ ظالم دیکھیں گے عذاب کو یعنی نگاہوں کے سامنے, فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ, تو پھر نہ ان سے وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ کوئی مہلت بیچ میں ملے گی, کوئی وقفہ نہیں, کوئی بریک نہیں ہے پھر اس عذاب میں. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ, اور جب دیکھیں گے یہ لوگ اپنے شریکوں کو وہاں پر جنہوں نے شرک کیا ہے, جن کو سمجھتے تھے کہ ہم یہ اللہ کے یہاں بھی کچھ رکھتے ہیں اختیار, قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك, وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ ہے وہ شریک جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے علاوہ, حاجت روائی کے لیے ہم ان سے دعا کرتے تھے, ہم یا علی مدد کہا کرتے تھے, مدد اللہ سے نہیں بلکہ کسی شخص سے مانگ رہے ہیں, یہ ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. ہم عیسیٰ کو ہم نے الوہیت میں شامل کیا تھا, علی نبینا و علیہ السلام, تو وہاں پر جو ہے وہ پھر فوراً کہیں گے کہ پروردگار یہ ہیں. فالقوا الیہم القول, جواباً ان کے اوپر بات پھینک ماریں گے, یعنی شدید طور پر تردید کریں گے, اب کہیں گے انکم لکاذبون, تم لوگ جھوٹ کہتے ہو, یعنی ہم نے تو تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں پکارو, ہمیں بندگی میں شریک کرو, ہمیں مشکل کشا اور حالت روا سمجھو, تو بالکل جھوٹ ہے یہ جو کچھ تم بھی جس امر پیرا تھے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ, اور وہ اللہ کے آگے اس دن ہتھیار ڈال دیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور پھر گم ہو جائے گا ان سے وہ سب چیزیں جو افترا کرتے تھے, جو جھوٹ باندھتے تھے, اور جھوٹ کا جو ہے پورا انہوں نے نظام بنا رکھا تھا اور افتراء ثابت کیا کرتے تھے اللہ کے خلاف. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے رہے اللہ کے راستے سے, زدناہم عذابا فوق العذاب, ہم ان کو اضافہ کریں گے ان کے عذاب پر عذاب کا, یعنی خود بھی رکے, خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی, تو ڈبل عذاب. بما کانوا یفسدون, اور یہ اصل میں بدلہ ہے ان کی شرارتوں کا اور جو فساد مچایا کرتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, اور جس دن ہم ہر کھڑا کریں گے ہر امت میں ایک گواہ کو جو ان پر گواہی دے گا, انہی میں سے ہوگا یعنی انہی کی قوم میں سے ہوگا. وجئنا بک شہیدن علی ہؤلاء, اور اے نبی ہم آپ کو گواہ کے طور پر لائیں گے اس قوم کے خلاف. یہ جو آپ کی قوم ہے, یہ جو قریش ہے, یہ جو اہل عرب ہیں, ان پر گواہی آپ دیں گے اس استغاثے کے ایک گواہ کے طور پر, اللہ کی نمائندگی کر دیں گے کہ ہاں میں نے دین پہنچا دیا تھا, حق کے تبلیغ ادا کر دیا تھا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا بِكُلِّ شَيْءٍ, اور اے نبی ہم نے آپ پر نازل فرما دی ہے وہ کتاب جو ہر چیز کو کھول دینے والی ہے, کو کھول کر بیان کر دینے والی. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے ان کے لیے, مسلمانوں کے لیے جو اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والے ہیں, اس کے فرما بردار. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا, احسان کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور منکرات سے اور سرکشی سے. یعظکم لعلکم تذکرون, وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے, وعظ کہتا ہے تاکہ تم اس نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ. یہ بہت جامع آیت ہے قرآن مجید کی, اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے خطبے میں اس کو ایک لازمی جز کے طور پر شامل کیا. چنانچہ یہ آج بھی جو خطبے پڑھے جاتے ہیں اس کے اندر, اس کے ایک جز میں لازم کے طور پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیے ہیں, کچھ چیزوں کا حکم اللہ دیتا ہے, کچھ سے روکتا ہے, ان کی تفصیل ہے. اور تین تین چیزیں ہیں بہت ہی جامع انداز میں اس کا کل دین کا احاطہ کر دیا. ان اللہ یأمرکم بالعدل, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا, عدل و انصاف. عدل و انصاف جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ عقیدہ بھی تمہارا عدل و انصاف کے مطابق ہو, عمل بھی عدل و انصاف کے مطابق ہو, دوسروں کے ساتھ سلوک حقوق و لباس میں بھی عدل و انصاف. جو فرائض اللہ نے معین کر دی ہیں, عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بجا لاؤ. تو عدل میں تمام فرائض, حقوق اللہ, حقوق و لباس کے حوالے سے اور عقیدے کی اصلاح, یہ سب چیزیں شامل ہیں. والاحسان, اس سے آگے بڑھ کر بھلائی اور احسان تبرع, یہ ہے کسی کے ساتھ اضافی طور پر کوئی نیکی کرنا, خیر کرنا. فرض نماز کے بعد نوافل ہیں, مزید نوافل کا اہتمام ہے. زکات جو ہے فرض ادا کرنے کے بعد پھر اور صدقات ہیں. عدل و انصاف کا ایک تقاضا ہوتا ہے, لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ کسی نے تم سے زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دو, یہ احسان, یہ اس سے آگے کی شے. تو دین میں یہ ایک احسان کا بھی دائرہ بہت وسیع ہے اور اس کا بڑا مقام ہے. اور پھر احسان کے خاص طور پر مستحب جو ہے وہ تیسری بات ہے, اتائی ذی القربا, رشتہ داروں کے حقوق. سب سے بڑھ کر احسان اور بھلائی کے مستحق حسن سلوک کے ادارے قریبی رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ صلہ رحمی, ان کے ساتھ بنا کر رکھنا, عفو و درگزر, یہ سارا معاملہ جو ہے اس سے, یہ ہے دین کا ایک پورا نظام جو ان تین الفاظ کے اندر سمٹ کر آ گیا. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ, اسی طرح وہ روکتا ہے تین چیزوں سے, فحشاء بے حیائی کے کام, والمنکر اور تمام منکرات معاصی جن سے بھی اللہ نے روک دیا, والبغض اور پھر سرکشی ہے, دوسروں پر ظلم ہے, خاص طور پر حقوق و لباس کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ کرنا ہے, دوسروں کا حق چھیننا ہے. اور سرکشی میں سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر خود خدائی کے دعوے دار بن بیٹھو, فرعون بن جاؤ, بجائے اس کے اللہ کے دین کو, اللہ کی شریعت کو نافذ کرو. یہ سرکشی سب سے بڑی ہے کہ کوئی اور غیر اللہ کا نظام جو ہے وہ نافذ کرو اور اس کے محافظ بن کر جو ہے وہ بیٹھ جاؤ, یہ سرکشی. تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے, یہ بدترین اشیاء ہیں کہ جن سے بچنا چاہیے. یعظکم لعلکم تذکرون, وہ تمہیں سمجھاتا ہے, تمہیں بات کہتا ہے, نصیحت سنواتا ہے تاکہ تم اس نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ. وعفو بعہد اللہ اذا عاہدتم, اور پورا کیا کرو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو, اور جب آپس میں بھی معاہدہ کر لو تو ان عہدوں کو بھی پورا کرو. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها, اور قسموں کو توڑا نہ کرو ان کو پکا کرنے کے بعد. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا, حالانکہ تم اللہ کو اپنی ان قسموں کے اوپر اپنا ضامن بنا چکے ہو. اللہ کی قسم کھا لیا تو گواہ کس کو بنایا؟ اللہ کو. اس کو ضامن بنا کر اور پھر ان قسموں کو اور معاہدوں کو توڑتے ہو تو یہ گویا زیادتی کر رہے ہو تم اللہ کے ساتھ. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو حرکتیں تم کرتے ہو. ولا تكونوا كالذين نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا، اور اس عورت کی مانند نہ ہو جانا، اس گڑیا کی مانند جس نے اپنا کاتا ہوا سوت، بڑی محنت سے جو سوت کاتا تھا وہ خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی کوئی معاہدہ جب تم کرتے ہو کسی قوم سے، یا کوئی عہد کرتے ہو، یا قسم کھاتے ہو، اور پورے اہتمام سے اللہ کو اس پر گواہ بناتے ہو، اس کے بعد توڑ دینا وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بڑی محنت سے کوئی چیز تیار کرے، ایک گڑیا ہے سوت کاٹ رہی ہے کاٹ رہی ہے، صبح سے شام مشقت کی اور شام کو خود اس کی دھجیاں بکھیر دی اپنے ہاتھ. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم ان قسموں کو آپس کے فساد کا ذریعہ بناتے ہو. ان تکون امۃ اربع ہی امۃ، اس اندیشے کے تحت کہ کہیں ایک امت، ایک قوم دوسری قوم سے آگے نہ بڑھ جائے. یہ سب سے بڑا معاہدہ ہوتا تھا قسموں کو توڑنے کا، کہ ایک قبیلے سے معاہدہ کیا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ایک اور قبیلہ جو ہے وہ اس سے زیادہ قوی ہے، اس سے معاہدہ توڑا، اس سے کر لیا. یعنی یہ دیکھ کر کہ کون زیادہ بڑا ہوا ہے، کون بڑی قوت ہے، کون سی بڑی طاقت ہے، اور دنیا بھی تھوڑا سا فائدہ دیکھتے ہوئے پچھلا جو ہے عہد معاہدہ اس کو بھول کر کسی اور سے کر لیا ہے. یہ جو انداز وہاں پر ہوتا تھا یہ ایک ان کی یوں سمجھے کہ ایک بہت بڑی اخلاقی ایک برائی تھی جو اس معاشرے کا حصہ تھا، اس کو نمایاں کیا گیا کہ یہ تم کرتے ہو، اور حالانکہ معاہدے کرتے ہو تو اللہ سے قسم کھاتے ہو، اس کو پختہ کرتے ہو. انما یبلوکم اللہ بھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ جانچتا ہے تمہیں ان قسموں کے ذریعے کہ کتنا ان کو نبھاتے ہو. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور وہ یقیناً خود کھول دے گا، واضح کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن وہ سب باتیں جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے، جھگڑتے تھے. وَلَمْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے لازماً پوچھ گچھ ہوگی جو عمل بھی تم کرتے ہو. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، اور ان قسموں کو آپس کی، اپنی قسموں کو آپس کی دخل اندازی کا ذریعہ نہ بناؤ. فتضل قدم بعد ثبوتها، کہ پھسل جائے، ڈگمگا جائے کسی کا قدم اس کے جمنے کے بعد. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، اور تم چکھو گے اس کی سزا اس بات پر کہ تم نے روکا تھا اللہ کے راستے سے. ولکم عذاب عظیم، اور تمہارے لیے ہے بہت بہت بڑا عذاب. یہ آپس کی دخل اندازی کا ذریعہ اور کہ پھر کسی کا قدم پھسل جائے اصل میں، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک قسم تم نے اللہ سے کھائی ہوئی ہے، شریعت پر چلنے کا معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ، ایاک نعبد ویاک نستعین، اور پھر جب اس کو توڑتے ہو تو اس سے دوسرے لوگ بھی تمہارے کردار کو دیکھ کر دین سے رکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا حال ہے اس امت کا. ہم نے معاہدے تو اللہ سے کیے ہوئے ہیں، عہد وفاداری اس سے استوار کیا ہوا ہے، بندگی کے عہد اس سے کیا ہوا ہے، اور پھر عمل اس کے برعکس سے، اس عہد کا ہمیں کوئی باق ہی نہیں ہے. تو ہم اپنے عمل سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی دین کی رکاوٹ بن گئے کہ یہ کردار ہے مسلمانوں کا، تو پھر بہتر اس اسلام سے پھر ہمیں کوئی سروکار نہیں. تو یہ بھی ہے، یہ بھی عہد توڑنا ہے، عہد شکنی ہے، اس کے نتیجہ بہت خوفناک اور سنگین. جو پہلی قسموں کی بات تھی وہ وہی تھی کہ آپس سے معاہدے، بڑی طاقت کو دیکھا معاہدہ کر لیا جس سے مفاد نظر آیا، جیسے کہ آج کل بھی ہوتا ہے، ایک قوم سے معاہدہ کیا ہے. یورپین اقوام کا معاملہ بھی ایک ہے، کسی کے ساتھ معاہدے جو ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہوتے ہیں. ہم نے امریکہ سے بہت کچھ توقعات کی بنیاد پر کچھ سمجھا تھا، ان کا بھی بڑے وعدے تھے، وعدے ہمارے ساتھ نوازشات بھارت کے اوپر، کوئی اخلاقی اصول نہیں ہوئی ان کا. جبکہ اسلام جو ہے وہ اخلاقیات کی تعلیم دے رہا ہے کہ دشمن قوم سے بھی معاہدہ کیا ہے تو خیر کو پورا کرنا، اور وہ بھی جو ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، آپس کی قسموں کو بھی توڑنا ہے، معاہدوں کو توڑنا. جبکہ جو اسلام سے پرے ہیں، جو اس وحی آسمانی سے اور اس ہدایت آسمانی سے دور ہیں، جو ان کا کردار ہے وہ ہمارے سامنے. ہمیں بڑا یقین دلایا گیا تھا کہ اب امریکہ جو ہے آپ کے ساتھ جو پرانا معاملہ نہیں کرے گا، وہ طوطا چشمی والا، استفا نہیں ہوگا، قتل نہیں ہوگا. اور ابھی یہ آواز کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ طوطا چشمی شروع کر دی. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس وقت بھی تھے ان بدہدی کے نتیجے کے مذاہب اقوام کے اندر، اور اس وقت اس سے کہیں آگے نہیں. پہلے تو پھر بھی کچھ شرم و لحاظ ہوا کرتا تھا، وہ شرم و لحاظ اور ختم. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت قبول کرو اللہ کے عہد کے عوض تھوڑی سی قیمت. ہم نے اللہ سے عہد کیا ہوا بندگی کا، وفاداری کا، تیرے ہی بندے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، تیری بندگی کریں گے. اور جب تھوڑا سا فائدہ دنیاوی دیکھتے ہیں تو شریعت کے احکامات کو بھول جاتے ہیں. وہ عہد گیا ایک طرف، ایمان بیچنے کے لیے تیار ہے تھوڑے سے فائدے کے. تو وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، جان لو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے. اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، مسئلہ یہ کہ تمہیں سمجھ ہو، جانتے ہو، تب ہے. جب اس سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو بس دنیا کے نفع تمہاری نگاہوں میں. مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم یقیناً بدلہ دیں گے، بدلے میں دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر، ان کا صلہ، بہترین بدلہ ملے گا ان کے کاموں کا جو وہ کرتے رہے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس کسی نے نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والا بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو عطا کریں گے ایک انتہائی پاکیزہ زندگی. حیات و طیبہ اس دنیا میں بھی اسے ملے گی، اس میں سکون ہے، اطمینان قلب ہے، پاکیزگی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم بدلے میں دیں گے ان کو ان کے اجر، ان بہترین کاموں پر جو وہ کرتے رہے، یا ان کے کاموں کا بہترین بدلہ ہم ان کو عطا فرمائیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تم قرآن کی تلاوت کرو، قرآن مجید پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود سے. یہ جو نعمت ہدایت ہے اس سے بھی استفادہ کرنے سے پہلے اس شیطان لعین سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. وہ تو گھات میں لگا ہوا ہے، وہ ہر دمے تو بہتر ہے. چنانچہ یہ حکم جو ہے یہ وجوب کے درجے میں ہے، جب بھی قرآن کی تلاوت آپ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ آپ پڑھیں گے خاص طور پر سورۃ کے آغاز سے، اگر درمیان سے پڑھ رہے ہیں تو لازم نہیں، تو لیکن تعوذ ضروری ہے. کہیں سے پڑھیں، سورۃ کے شروع سے پڑھیں، درمیان سے پڑھیں، آخر سے پڑھیں، کوئی ایک آیت پڑھیں، تو بہتر ہے کہ یہ ہے وجوب. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، یقینا شیطان کو اختیار نہیں ہے، کوئی اس کو اختیار اور سلطان نہیں دی گئی ان لوگوں پر جو اہل ایمان ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور اس کا زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، سلطان جو ہے ملی ہے شیطان کو، یعنی جو اس کو زور ہے اور اختیار ملا ہے، وہ انہی لوگوں پر چلتا ہے جو خود شیطان کو اپنا دوست بنا لے. یتولونہ والذین ہم بھی مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ پھر کسی نوع کا شرک کرے، کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے، تو اس پر اختیار پہ چلتا ہے شیطان کا، شیطان اپنے رستے پر اسے لگا لیتا. وَإِذَا بَدَلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، یعنی کوئی کسی ایک حکم کو منسوخ کرتے ہیں، اس کی جگہ کوئی نیا حکم لے کر آتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو اس کو نازل کرنا ہے، جو وہ اتارتا ہے، پہلے کیا اتارا تھا، اب کیا اتارا ہے، اس میں کیا مصلحت ہے، پہلے حکم کو منسوخ کرنے میں وہ جانتا ہے، اس کا علم کامل ہے. قالوا انما انت مفتر، لیکن جب آپ کو آیت نص کی آتی ہے جس میں ایک حکم منسوخ ہو جائے تو انہیں موقع مل جاتا ہے اعتراض کرنے کا، وہ کہتے ہیں تم نے اپنے پاس سے گھڑ لی، ورنہ اگر اللہ کا علم کامل تھا تو پہلے ہی اس نے آخری حکم کیوں نہیں دے دیا، پھر پہلے حکم کو منسوخ کیوں کیا؟ اب یہ انہیں ایک بہانہ مل گیا اعتراض کا، تنقید کا، انہیں تو موقع چاہیے کہ یہاں اونی مل رکھنے کی جگہ ملے. بس اکثر ہوں لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے. ایک وقت میں ایک حکم تھا، اس وقت تقاضا حکمت کا یہی تھا، مصلحت اسی میں تھی، بعد میں جو ہے اس سے بہتر کوئی حکم حالات کی مناسبت سے دیا گیا. اس کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے وہ ان کے سامنے نہیں ہے. ان نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دیجئے کہ اس کو نازل کیا ہے روح القدس نے، جبرائیل نے، تیرے رب کی جانب سے، اور یہ حق ہے، حق کے ساتھ آیا ہے، یہ سچا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیوسفک الذین آمنوا، تاکہ جما دے اہل ایمان کو، یعنی ان کے قدموں کو بھی جما دے اور ان کے دلوں کو بھی ثبات عطا فرما دے اس قرآن کے ذریعے سے. وہدن وبشرا للمسلمین، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. ولقد نعلم انهم یقولون، اور اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ کافر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں انما یعلمہ بشر، کہ اسے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انسان ہے جو سکھا پڑھا رہا ہے. یہ اصل میں اب سرداران قریش سے جہاں اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور بہت سی باتیں بنائی گئی، کہ یہ بھی تھی ان میں سے. یہ اصل میں ان کے پاس کوئی عجمی غلام ہے جو تورات اور انجیل کا عالم ہے. عجمی سے مراد ہے کہ باہر سے بلایا ہوا ہے، مقامی نہیں. ظاہر بات ہے کہ مقامی لوگ تو تورات اور انجیل کے واقف نہیں تھے. تو باہر سے کوئی غلام قابو آ گیا ہے جو پڑھا لکھا ہے، تورات انجیل جانتا ہے، اس سے سن سن کر، اور یہ جو ہے وہ وحی کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ واقعات جو سارے جیسے ہم نے پڑھے ہیں سورہ یوسف میں اور دوسری صورتوں میں، اتنی تفصیلات کہاں سے آ گئے. فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ اس کے بتانے سے یہ ساری باتیں جو ہیں محمد بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اعجمی ہے، اس کی زبان تو عربی نہیں ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن یہ تو فصیح عربی زبان میں ہے. تو کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے. لا یهدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے گا. ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی آیات، یہ قرآن، اور جو اس کو نہیں مانتا، اس کی تکذیب کرتا ہے، اس کے لیے کوئی رو رعایت نہیں، سخت عذاب دے گا اللہ تعالیٰ. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ تو وہی گھڑتے ہیں، افتراء وہی کرتے ہیں، جھوٹا افتراء، جو یقین نہیں رکھتے اللہ کی آیات پر. واولئک هم الکاذبون، اور یہ سب جھوٹے ہیں، دروغگو. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کوئی اللہ کا کفر کرے اپنے ایمان کے بعد. اس آیت میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو ڈسکس ہوا ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کفر کرے اللہ کا اپنے ایمان کے بعد. الا من اکرہ، مگر یہ کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، اسے مجبور کیا گیا ہو کفریہ کلمہ کہنے پر. وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل جمع ہوا ہو ایمان پر. ولکن من شرح بالکفر صدرا، آگے بات کو دوسری بات شروع ہو گئی. یعنی اگر ایسی صورت ہو کہ کسی کوئی شخص ایمان لائے، اس کے بعد اس پر جبر کیا جائے، ظلم کیا جائے، اور اسے مجبور کیا جائے کہ کفریہ کلمہ زبان سے ادا کرو، ورنہ ابھی تمہاری گردن اڑا دے. تو اگر اس کا دل ایمان پر پوری طرح جمع ہوا ہے، اور وہ بالاکراہ زبان سے کوئی کفریہ کلمہ جان بچانے کے لیے کہہ دے، تو گویا اس کی رخصت ہے. یہی معاملہ ہوا تھا حضرت عمار کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ. ان کے جو والد ہیں حضرت یاسر اور والدہ سمیہ، ان تینوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے ابو جہل نے، اور اس نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے ان معبودان کے بارے میں کلمہ خیر کہہ دو، زبان سے نکال دو، ان کو بھی مانو، کفریہ کلمہ کہنے پر مجبور کیا، ورنہ آج میں ختم کر دوں گا. حضرت یاسر نے نہیں مانی بات، سمیہ نے نہیں مانی رضی اللہ عنہما، اور وہ دونوں ماں جو حضرت عمار کے والدین تھے، ان کو تو شہید کر دیا اسے بہت ہی ظالمانہ انداز میں. لیکن حضرت عمار نے پھر جو ہے جان بچانے کے لیے اس کی بات مان لی، اور زبان سے وہ بات کہہ دی جو وہ کہلوانا چاہ رہا تھا. اس پر انہیں بہت ندامت بھی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی، لیکن پھر یہ ہے کہ یہ آیات جو آ گئی اس میں وضاحت ہو گئی کہ پھر رخصت ہے، اللہ کی طرف سے معافی ہے، اگر کوئی جان بچانے کے لیے جبرن ایسی کو بات زبان سے نکالے جبکہ دل مطمئن ہو ایمان پر. ولیکن من شرح بالکفر صدرن، لیکن جو شخص جو ہے وہ شرح صدر کے ساتھ کفر کر رہا ہو، وہ ڈٹ کر کھل کر کالے ہی غضب من اللہ، تو ان کے لیے ان پر ہے غضب، غصہ ہے اللہ کا. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب. ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ جو کھل کر کفر کرتے ہیں اس کا اصل سبب یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، دنیا کا عیش و آرام، یہاں کے فائدے، یہاں کا نفع. اگر ایمان لے آئے تو بہت سی چیزوں پر پابندی لگانی پڑے گی، فلاں حرام ہے، فلاں جو ہے ممنوع ہے، ہمارے جو عیش آرام ہے اس میں خلل واقع ہوگا، لہذا صاف ہی انکار کر دو، ڈٹ جاؤ بس. یہ ہے ان کا ترجیح عمل. وان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں اور ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. وسمعهم وابصارهم، اور کانوں پر بھی اور آنکھوں پر بھی مہر ہے. واولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں جو بے خبر ہیں، غافل. لا جرم انهم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہ بات طے شدہ ہے کہ آخرت میں یہی لوگ سب سے بڑھ کر ستارے پانے والے ہوں گے. هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے. دنیاوی فائدہ تو انہوں نے شاید اپنے خیال کے مطابق کچھ اٹھا لیا ہوگا، لیکن جو اصل زندگی ہے ابدی اور دائمی، اس میں خسارہ ہی ان کا مقدر ہے. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر یہ کہ تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ ستائے گئے تھے، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے. ثم جاہدوا وصبروا، ہجرت کی اور پھر صبر کیا، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا. ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد، اتنے بڑے بڑے اعمال کے بعد، وہ تو ان کے حق میں سراپا مغفرت ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، سراپا رحمت ہے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے گا ہر نفس اپنی جانب سے مدافعت کرتا ہوا، جھگڑتا ہوا، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. وہ جو نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر شخص چاہے گا کہ کسی طرح میں بچ جاؤں، اب عذاب سامنے نظر آ رہا ہے اور جو کچھ کمائی کی ہے وہ بھی معلوم ہے، کسی طرح بچ جاؤں، جھوٹ بولوں اور بالکل غلط بیانی کروں، جھوٹی قسم اٹھاؤں، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولوں، یا یہ ہے کہ سب جو ہے ان کو فدیے میں دے دوں، اپنی اولاد کو، والدین کو، سب جائیں جہنم میں داخل کر دیے جائیں، میں کسی طرح بچ جاؤں. بس ہر شخص کی کوشش یہ ہوگی. وقت کلو نفس میں عاملت، اور پورا پورا دن جائے گا اس دن ہر شخص کو، ہر نفس کو، جو اس نے عمل کیا، جو کمائی کی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہے، جو عمل کیے ہیں اس کے مطابق بدلہ ملا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی کی، ایک شہر کی. کانت آمنتاً مطمئنتاً، وہ بستی جو ہے بڑے امن اور چین میں تھی، بڑی پرسکون وہاں کی زندگی تھی. یاتی ہے رزق وہاں رغد من کل مکان، اور رزق چلا آتا تھا اس کی طرف ہر طرف سے، ہر چہار طرف سے رزق جو ہے کہ کھینچ کر آ جاتا تھا. اب ظاہر بات ہے یہ کون سی بستی کا ذکر ہو رہا ہے جہاں ہر طرف سے رزق پہنچتا ہے؟ یہ بستی مکہ. فکف ربی انعم اللہ، تو بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری. اللہ کے احسانات، نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کی آیات کو مانتے، اللہ کے کلام کو مانتے، اور اتنی بڑی نعمت اللہ نے نعمت ہدایت دی، اس سب کا جو ہے انکار کیا، تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے اللہ کی نعمتوں کی. تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور یہ اصل میں بدلہ ہے ان کے کرتوتوں کا، جو عمل وہ کرتے تھے، جو حرکتیں وہ کرتے تھے، بری حرکتیں، اس کے نتیجے میں وہ عذاب ان پر مسلط ہوا کہ خوف اور بھوک، 7 سال کا قحط جو ہے وہ آیا ہے عرب میں، خاص طور پہ مکے والوں کا حال جو ہے بہت برا تھا، مسلسل 7 سال تو بھوک کا لباس تھا. اور یہ ساری کیفیت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے اس بستی پر، جو جسے حضرت ابراہیم نے جس کے دعا کی تھی کہ پروردگار اسے امن و سکون کا ایک گہوارہ بنا دے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور آئے ہیں ان کے پاس، آ چکے ہیں ان کے پاس ان کے ایک رسول جو انہی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فَكَذَّبُوا، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو آ پکڑا انہیں ایک عذاب نے، اللہ کی طرف سے ایک جھٹکا دیا گیا ہے اس قحط کی شکل میں، اور یہ ہے گناہگار ظالم، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اب کھاؤ جو اللہ نے رزق دیا ہے تمہیں، جو حلال اور طیب ہے، وہ سب چیزیں کھانے کی ہیں، ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو کہ یہ فلاں وجہ سے حرام ہے اور یہ فلاں وجہ سے حرام ہے، یہ ہماری عورتوں پر حرام ہے اور یہ فلاں پر حرام ہے، سب پاکیزہ چیزیں اللہ نے جو دی ہیں ان کو کھاؤ، وشکرو نعمت اللہ، پھر لفظ نعمت آ گیا، اور شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں پر، ان کو تم یہاں تعبدون، اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام تو بس یہی چیزیں کی گئی ہیں، مردار، خون، اور خون ہم پڑھ چکے ہیں، دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون، اور لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور اس جانور کا گوشت بھی کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے دو مرتبہ، تو پھر جب کوئی بالکل لاچار ہو جائے، حالت اضطرار طاری ہو جائے، کسی پر بھوک کی وجہ سے جان پر بن آئے، غیر باغ ولا عاد، تو وہ نہ طالب لذت ہو اور نہ ہی وہ حد سے زیادہ کھائے، جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے بس اتنا ہی وہ استعمال کر سکتا ہے حرام میں منہ مارنے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اپنی زبان کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنیاد پر یہ نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، اپنے پاس سے گھڑ کر، کوئی سند، کوئی دلیل اس کے پیچھے ہے نہیں، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تم چاہتے ہو کہ اللہ پر افتراء کرو، جھوٹا گھڑتے اپنی طرف سے ہو، نسبت دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتا ہے، یہی اس کی تعلیمات ہے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر افتراء کرتے ہیں، جھوٹا افتراء، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، متاع قلیل، یہ حقیر سی متاع ہے دنیا میں برتنے کا سامان، اس سے فائدہ اٹھا لے، ولہم عذاب الیم، اور پھر ان کے لیے ہے دردناک عذاب، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، اور جو لوگ یہودی ہیں اہل کتاب، ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھی جو ہم نے آپ کو پہلے پڑھ کر سنائی ہیں، اور جو چیزیں ان پر حرام کی گئی ہیں اس کی تفصیل آئی تھی سورہ انعام میں، کہ حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، کہ وہ جو ایک کھر والا جانور جس کے پاؤں میں چرے ہوئے نہیں ہوتے، وہ ان کے لیے حرام کر دیا گیا تھا، اور چربی حرام کی گئی تھی، اور میں کہ یہ چیزیں جو ہم نے پڑھ کر سنائی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کی تھی، وما ظلمنا ہوں، لیکن ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں کا ظلم ڈھاتے رہے، یہ بات ہم وہاں پڑھ چکے ہیں کہ یہ چیزیں بھی جو اللہ نے اضافی طور پر ان پر حرام کی تھی، اصلاً ان پہ حرام نہیں تھی، یہ ان کی شرارت کی وجہ سے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ان پر ان کے لیے ممنوع کرا دی، تو یہ بات سے پہلے سورہ نام میں آ چکی ہے، ظلم انہوں نے اپنے جانوں پر کیا، اس کے نتیجے میں اللہ نے بھی ان پر پابندی لگا دی، سن مئن نبق بکر الدین عامل سو ابھی جہادت، پھر یقیناً بات یہ ہے کہ تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں کہ جو کسی برائی کا ارتکاب کرے نادانی یا جذبات کی رو میں بہہ کر، سن متاغوں میں بعد ذالک، اور پھر اس کے بعد توبہ بھی کر لے، سچی توبہ خلوص و اخلاص کے ساتھ، واصلحوا، اور اپنے عمل کی اصلاح بھی کر لے، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، یقیناً تیرا رب اس سب کے بعد ان کے حق میں بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی ہے، ان ابراہیم کان امت قانتا للہ حنیفا، ابراہیم تو اپنی ذات میں ایک امت تھا، وہ ایک طرح ڈالنے والا تھا، اس نے ایک دین توحید کی ملت ابراہیمی کی طرح ڈالی ہے، اور قانتا وہ انتہائی فرما بردار اللہ کے سامنے جھکنے والا، حنیفا سب سے کٹ کر صرف ایک اللہ کا بن کر رہا ہو، یہ اس کی امتیازی شان ہے، ولم یکن من المشرکین، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، شاکرا لانعمہ، اس سورت کے اصل موضوع کے حوالے سے ایک کامنٹس آ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لانے والا تھا، شاکر للعالمین. اشتباہ وحداہ اللہ صراط المستقیم، اللہ نے ان کو چن لیا، ان کو برگزیدہ کیا اور ہدایت دی سیدھے راستے کی، چلایا سیدھے راستے پر. وآتیناہم فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں حسنات سے نوازا، خوبیاں بھلائیاں عطا کی. اور گویا کہ یہاں پر آگے محذوف ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے، بلکہ آگے الفاظ آ رہے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ ہوں گے صالح وہ لوگوں میں سے، اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے. ثم اوحینا الیک، اور پھر اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ پیروی کیجیے ملت ابراہیمی کی، ابراہیم کے دین کی جو یکسو تھا. وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھا ہرگز شرک کرنے والوں میں سے. یہی دین توحید ہے جس کی ہم نے آپ کو ہدایت کی ہے کہ آپ بھی اسی کو فالو کریں، اسی پر چلیں. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یہ جو ہفتے کا دن ہے مقرر کیا گیا تھا انہی لوگوں پر جنہوں نے اس کے معاملے میں اختلاف کیا. یہ یہاں اس آیت سے بھی اندازہ ہو رہا ہے اور روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے طے نہیں تھا یہود کے لیے اصلاً. سب یہ ان کی اپنی ضد اور شرارت اور بال کی کھال اتارنے والی عادت ہوتی، اس کے نتیجے میں اللہ نے وہ ان پر مسلط کر دیا. اور بعض کی رائے یہ ہے کہ ان کے لیے بھی اصلاً جمعے کا دن ہی طے ہوا تھا اللہ کی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، جیسے کہ اس امت کے لیے، لیکن انہوں نے وہاں بھی گڑبڑ کی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر یہ ہفتے کا دن ہے پورا. وہی نرب کا تلیاخ کرو گئی نہ یوم القیامہ، اور یقیناً تیرا رب بھی فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، وہ تمام باتیں جن میں وہ جھگڑا ڈالتے رہے، اختلاف کرتے رہے، وہ سب اللہ تعالیٰ ان پر کھول دے گا اور فیصلہ فرما دے گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور موعظۂ حسنہ کے ذریعے، اچھے بات کے ذریعے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث مباحثہ کرو اس طور سے کہ جو بہترین ہو. اس میں دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی دعوت دینا، اللہ کی طرف، اس کے دین کی طرف، اس کے کلام کی طرف، اس کے تین لیول بیان کیے گئے. ایک ہے حکمت و دانائی، دلیل سے بات کرنا حکمت کے لیول پر، یہ سب سے اونچا درجہ ہے. اور کسی معاشرے میں جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، جو بات کو دلیل سے سمجھتے ہیں، ان کے لیے پھر اسی لیول پر آ کر بات کرنی پڑتی ہے. ان کو صرف واعظ جو ہے کارگر نہیں ہوتا، دلیل کا جواب دلیل سے. اور قرآن مجید میں یہ تمام باطل نظریات جو ہیں وہ بالکل بوبے ہیں، انہیں شمشیر قرآنی سے ان کا قلع قمع کیا جا سکتا ہے. اس کو استعمال کرتے ہوئے، اس دلیل کو جو قرآن دیتا ہے، اس وزڈم کو استعمال کرتے ہوئے، تو ایک یہ لیول ہے دعوت کا، یہ سب سے اوپر کا لیول ہے. والموعظۃ الحسنہ، اور اچھا بات، دل پذیر، دل میں اتر جانے والا، عوام الناس کے لیے یہ سب سے مفید ہوتا ہے. بہت عمدہ بات ہو، جذباتی انداز بھی ہو اس کے اندر، اور وہ دل میں اتر جانے والی بات ہو، اچھے انداز میں کی جائے، دل سے نکلی ہوئی بات ہو اور دل سے جا کر اثر کرے، یہ عوام کے لیے یہ انداز، یہ لیول بہت مؤثر ہے. تو اس طریقے سے بھی دعوت کا کام ہونا چاہیے اس لیول پر. اور ایک لیول اور بھی ہے، وہ بھی ضروری ہے، کہ جو کچھ طبقات ہوتے ہیں دین کے مخالف، دین دشمن طبقات، وہ پھر مباحثہ کرتے ہیں، بحث مباحثہ، جیسے عیسائیوں نے بحث مباحثہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، کہ جیسے آج کل قادیانی کرتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، اپنے گمراہ کی نظریات، اس کے لیے انہوں نے بڑی ٹریننگ حاصل کی ہوتی ہے، بڑے داؤ پیچ ان کے پاس ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر ان کا منہ بند کرنے کے لیے اسی لیول پر آ کر مباحثہ اور مکالمہ اور مجادلہ، وہ بھی ضروری ہے، تاکہ ان کا منہ بند کیا جا سکے اور عوام کے اندر جو ان کا اثر ہے وہ پھر مزید نہ پھیلے. تو دعوت کا کام ان تینوں لیول پر ہے، یہاں پر ان تینوں کے لیے اشارات موجود ہیں. ان نرب کا ہوا لوگوں کو جان سبھی بھی، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو کہ جو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے سے الگ ہیں، گمراہ ہیں. وہ ہوا لوگوں کے مفتین، اور وہی بہتر جانتا ہے انہیں بھی کہ جو ہدایت یافتہ ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور دیکھو اگر تمہیں بدلہ لینا ہو اے مسلمانوں، تو اتنا ہی بدلہ لیا کرو جتنی کی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی تھی. یہ آیات جو ہیں یہ بتا رہی ہیں یہ دروازہ کھل رہا ہے اب کہ مسلمانوں کو اب اجازت دی جا رہی ہے کہ اب تم بدلہ بھی لے سکتے ہو, کیونکہ اسی صورت میں ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ موجود ہے. جبکہ مکہ میں مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو, جوابن بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, بدلہ لینے پر قادر بھی ہو تب بھی ہاتھوں کو روکو, برداشت کرو, جھیلو. لیکن اب یہ اشارہ مل رہا ہے کہ ہاں اگر تمہیں موقع ملتا ہے, تمہارے ہاتھ کھولے جائیں, تو بدلہ لو اتنا ہی جتنا تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی, جو تکلیف تمہیں پہنچائی گئی جوابن تمہیں بھی حق ہے, اتنا ہی پھر ان کو بھی زخم پہنچاؤ. ورنہ ان صبر تم نہ اور اگر تم صبر سے کام لو تو یہ پھر بہت ہی بہتر ہے یہ طرز, یہ انداز صبر کرنے والوں کے لیے. وصبر وما صبرك الا بالله, اور اے نبی آپ تو صبر کیجیے, استقامت کا مظاہرہ کیجیے, ثابت قدم رہیے, اور آپ کا صبر کرنا تو اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ولا تحزن عليهم, اور اب آپ ان کے انجام پر رنجیدہ نہ ہو, ان کے بارے میں زیادہ اب آپ فکر مند نہ ہو اپنی قوم کے بارے میں. ولا تكن في ضيق مما يمكرون, اور جو یہ مکر اور فریب کرتے ہیں, چالیں چلتے ہیں, اس پر آپ کا دل تنگ نہ ہو, چھوڑ دیجیے انہیں ان کے حال پر. ان اللہ مع الذین اتقوا, بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے, اللہ کی نصرت اور تائید ان لوگوں کو حاصل ہے جو اللہ کا تقویٰ اختیار کریں, اللہ سے ڈریں, پرہیزگاری اختیار کریں. والذین هم محسنون, اور وہ بھی کہ جو حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والے ہیں, نیکوکار ہیں, اللہ کی معیت اور اللہ کی نصرت اور تائید انہیں حاصل ہے. اللهم ربنا جعلنا منهم, آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم, ونفعني وإياكم بالآيات الحكيمة.